النعمة لك الملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
انتظار کے لمحات ختم ہوئے. آٹھویں ذی‌الحجہ کو حج تمتع کے لیے حاجی عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. حج تمتع کے 13 اعمال ہیں: مکے میں احرام، عرفات میں توقف، روز عرفہ والے دن، مشعر الحرام میں توقف، رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حلق یا تقصیر، 11ویں اور 12ویں کی رات منا میں بیتوتہ کرنا، 11ویں اور 12ویں کے دن رمی جمرات، طواف حج، نماز طواف حج، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف نساء انجام دینا اور نماز طواف نساء انجام دینا. وہ بوڑھے، بیمار اور خواتین جنہیں خدشہ ہو کہ منا میں بیتوتہ کے بعد مکے کے 5 اعمال انجام نہیں دے سکیں گے. مکے کے 5 اعمال طواف حج، نماز طواف حج، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف نساء اور نماز طواف نساء ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کو عرفہ کے وقوف سے پہلے انجام دے لیں. احرام حج کی جگہ مکے میں آپ کا اپنا گھر ہے، تاہم بہترین جگہ مسجد الحرام اور سب سے بہتر ہجر اسماعیل ہے جو کعبے کے پرنالے کے نیچے ہے، لیکن رش اور تعطل کی بنا پر اس مستحب سے صرف نظر کیا جاتا ہے. ایک اور مستحب اسی وجہ سے صرف نظر کیا جاتا ہے، نبی ذی الحجہ کی شب منا میں بیتوتہ کرنے سے عبارت ہے اور یہ جزو اعمال حج نہیں ہے. حج تمتع کا پہلا عمل عرفات کا وقوف ہے جو نہم ذی الحجہ کے دن ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس صحرا میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ وقوف رکن حج ہے. اسی عرفہ میں امام علی نے سورہ برات اور مشرکین سے برات کا پیغام لوگوں کو سنایا، اور امام حسین نے اسی پہاڑ جبل الرحمہ کے دامن میں مشہور عرفانی دعا دعائے عرفہ پڑھی، اور امام زمانہ بھی سال کے ایک دن ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ حضرت ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں. یقیناً وقوف تر عرفات کے وقت وہاں موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ عرفات میں امام نے انہیں خود سے ملاقات کا شرف بخشا ہے. خدایا ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما. عرفات یعنی علم و آگاہی. دین اسلام دین معرفت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات پڑھنے، علم اور قلم سے شروع ہوتی ہیں. خداوند نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، اور ان کی توبہ اسی سرزمین معرفت اور اسی کوہ رحمت کے قریب قبول ہوئی. لہذا حج کا پہلا مرحلہ عرفات میں معرفت کا اکتساب ہے. یہ معرفت خداوند کی مخصوص رحمت کے ساتھ آمیختہ ہے. امام علی سے منقول ہے کہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اے رسول خدا، عرفات میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ رسول خدا جواب دیتے ہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی عرفات سے ہو آئے اور یہ گمان کرے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے. عرفات سے کسب معرفت اور بخشش کے بعد ہمیں حرم مأمن الہی میں داخل ہونے کا اذن ملتا ہے، اور ہم مزدلفہ یعنی مشعر الحرام جاتے ہیں. ہم مزدلفہ سے کنکریاں چنتے ہیں، اگرچہ حرم میں کہیں سے بھی کنکریاں چنی جا سکتی ہیں، لیکن مستحب ہے کہ صحرائے مشعر الحرام سے کنکریاں چنی جائیں. یہ کنکریاں نہ بڑی ہونی چاہیے اور نہ چھوٹی ہونی چاہیے، اندازن پستے کے سائز کی ہونی چاہیے، مباح ہونی چاہیے اور بغیر چھوئی بھی ہونی چاہیے، یعنی کسی نے ان کو استعمال نہ کیا ہوا ہو. اس صحرا میں واجب وقوف اذان صبح سے طلوع آفتاب تک ہے. یاد رہے کہ یہ وقوف رکن ہے. کوئی طلوع آفتاب سے پہلے کوچ اور وادی محصر سے گزرنے کا حق نہیں رکھتا. اس سائن بورڈ سے جو مزدلفہ کی حد ہے لے کر منا تک وادی محصر کہلاتی ہے. وادی محصر وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کی تباہی اور نابودی ہوئی تھی. تاہم خواتین بیمار بوڑھے اضطراری وقوف کر سکتے ہیں، یعنی دسویں ذی الحجہ کی رات تھوڑی دیر توقف کے بعد منا جا سکتے ہیں اور رات کے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ عید قربان کے روز سپاہ توحید گزشتہ رات صحرا شعور میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد سورج کی روشن کرنوں کے ساتھ بڑے شیطان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ عید قربان کا پہلا عمل بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ پہلے جمرہ عقبہ پہاڑ کے دامن میں تھا، پھر اس پہاڑ کو صاف کر کے اس موجودہ شکل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اب اوپر سے نیچے کی طرف پتھر مارے جاتے ہیں۔ بہرحال جمرہ عقبہ منا کی سرحد ہے۔ ہمیں آج کے دن پہلے اور دوسرے شیطان کے ساتھ سروکار نہیں، بلکہ بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہے جو ان دو شیطانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا تھا تاکہ انہیں حضرت اسماعیل کی قربانی سے روک سکے، اور حضرت ابراہیم نے شیطان کو پتھر مار کر رسوا کیا تھا۔ منا یعنی آرزو۔ بس ہم آج کے دن پہلے بڑے شیطان کو دھتکارتے ہیں اور پھر اپنی حرص و حوص اور خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اور سب سے آخر میں سر مڑواتے ہیں، یعنی راہ خدا میں سر دینے کی نیت کرتے ہیں۔
نانا صاحب، میرا جی چاہ رہا ہے فوراً وہاں پہنچو اور شیطان کو ڈھیر سارے پتھر مارو۔
نہیں، سات کنکریاں مارنی ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ لیکن مس ہونے والے پتھروں کو شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنے پتھر مارنے چاہیے کہ یقین ہو جائے کہ سات پتھر مار چکے ہیں۔ لیکن بہرحال نیت سات پتھروں کی ہونی چاہیے، نہ زیادہ کی، اور ایک کے بعد ایک مٹھی بھر کے ایک ہی بھار بھی مارنا صحیح نہیں ہے۔
زیادہ کیوں نہیں، مارنے دینا تاکہ شیطان کو چھٹی کا دوش یاد دلا دیں، یہ تو عبادت ہے، جتنے زیادہ ماریں گے اتنا ثواب ملے گا۔
اس لیے کہ یہ ایک تعبدی امر ہے، جیسے صبح کی نماز جو دو رکعت ہے۔ لیکن اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو اس کے مطابق نماز عبادت ہے۔ تین رکعت نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، چار رکعت ملیں گے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم دین میں کسی چیز کا اضافے کا حق نہیں رکھتے، بس یہاں پہ بھی ہم کو کمی و بیشی کا حق نہیں۔
جناب، آپ نے تعبد کی بات کی ہے، پس تعقل کی وادی کہاں ہے؟
غور سے سنیں، ہمارے تعبدی رویے کی اساس تعقل ہے، یعنی پہلے ہم عقل کے ذریعے خداوند حلیم و حکیم کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جب جان لیتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، جو کچھ کہتا ہے ہمارے فائدے اور بھلے کے لیے کہتا ہے، اور اس میں چھپی حکمتیں جانتے جانتے ہماری عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن تمام حکمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو عقل کہتی ہے کہ اس علیم و حکیم اور بے نیاز خدا کا کہا، جسے ہمارا ہی فائدہ عزیز ہے، ہر صورت مانا جائے، بھلے اس فرمان کی حکمت و مصلحت ہم پر آشکار ہو یا نہ ہو۔ جاہل ہم ہو سکتے ہیں، وہ نہیں۔
پھر سوال اور چوں چرا کی گنجائش کہاں ہے؟
میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کچھ مدت پہلے منا میں کیا کیا تھا؟
حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لائے اور شیطان کو پتھر مارے جو انہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چھری نے خدا کی مشیت کے مطابق حضرت اسماعیل کی گردن پر کوئی اثر نہیں کیا، اور خدا کی طرف سے ایک جانوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا۔
ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم ہمارے آئیڈیل اور اسوہ ہیں۔ حضرت ابراہیم حیات بعد از ممات، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جو خالصتاً اعتقادی مسئلہ ہے، اور بت پرستوں اور نمرود کے سامنے عقلی استدلال سے کام لیتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کے معاملے میں بغیر کسی حیلہ و جد کے عمل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمیں بتائیں کہ اعتقادی مسائل میں تعقل ضروری ہے اور تحقیق لازمی ہے، اور جب یقین کر لیا تو پھر عمل اور تعبد کا میدان آپ کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ لائق، فائق، تجربہ کار اور قابل اعتماد ہے، تو پھر جو نسخہ وہ تجویز کرے آپ بغیر چوں چرا کے عمل کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اعتقادات اور اصول تقلیدی ہیں، جبکہ فروعات اور احکام میں تحقیق و تعقل شروع کر دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر ہم حضرت ابراہیم کی جگہ ہوتے تو پتہ ہے کیا کہتے؟
جی، کیا کہتے؟
ہم کہتے، یا اللہ، پہلے تو ہمیں اولاد ہی نہیں تھی، اب خدا خدا کر کے اولاد دی ہے تو حکم آ گیا کہ اس کو اور اس کی ماں کو لق و دق صحرا میں چھوڑ دے۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر، اب جیسے تیسے بڑا ہو چکا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو حکم آ گیا کہ اسے ذبح کرو، یہ بندہ پروری تو نہیں ہے، آمریت اور بربریت ہے، کس عقل کے مطابق یہ صحیح ہے؟ دنیا میں اتنے برے لوگ موجود ہیں اور ایسے سعادت مند بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح کی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں۔
لیکن حضرت اسماعیل قاتل تو نہیں ہوئے تھے؟
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، خدا حضرت ابراہیم و اسماعیل سے جو لفظ سننا چاہتا تھا وہ یہ تھا سر آنکھوں پر۔ صرف جذبہ اطاعت منظور خدا تھا، اور یہی تعبد و تسلیم کا مفہوم ہے۔ البتہ یہ ظاہری تعبد ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ورنہ اصل تعبد محبت شدید اور شوق مزید کا نام ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے، جو معشوق کہے وہ فوراً انجام دیتا ہے، اور یہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی زر خرید غلام ہو، لیکن کیا کسی کو عاشق کے دل کی خبر ہوتی ہے کہ وہاں کیا حال ہے؟ اسی طرح ذات حق کی عبادت اور اطاعت بھی شوق اور رغبت سے عبارت ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی کہ جو قربانی کے متعلق کہتی ہے کہ یہ خون اور گوشت نہیں، خدا کو تمہارا تقوی درکار ہے۔
مولانا صاحب، ہم اپنے دل میں موجود خدا کی محبت کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟
خدا کی نعمتوں کے ذریعے سے، چاند، سورج، زمین، آسمان، اور ان سب سے بڑھ کر خود آپ کا وجود۔
کیا آپ میرے اپنے وجود سے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟
کیوں نہیں، مثال کے طور پر آپ کی گردن میں سانس کی نالی ٹریکیا کے ساتھ واقع تھائرائیڈ گلینڈز کیا کرتے ہیں؟
جی، یہ تھائروکسن نام کا ہارمون پیدا کرتا ہے۔
نہیں نہیں، یہ ایک جدید ترین کیمیائی کارخانہ اور لیبارٹری ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہی ہارمون بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لازمی طور پر سینکڑوں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صنعتکار، اکاؤنٹنٹ، بلڈنگ اور چوکیدار وغیرہ وغیرہ سر جوڑ کر بٹھانے پڑیں گے، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، ضروری مواد مہیا کرنا پڑے گا، ایک عرصہ تحقیق و تدقیق، کوشش و کاوش اور غلطیاں درستیوں سے گزر کر اس ہارمون کو بنا پائیں گے، اور پھر اس کی مقدار اور اس کا طریقہ استعمال ایک الگ الف لیلوی داستان ہے۔ لیکن یہ چھوٹا سا غدود ساری عمر ہمارے لیے مفت کام کرتا ہے، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، اور خواہ ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، شکر کریں یا نہ کریں، یہ خدائی خدمت گزار اپنا فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ خوب، کس نے اس گوشت کی بٹی میں یہ دقیق پروگرام نصب کیا؟ ہم نے، ہمارے ماں باپ نے، اور پھر یہ ہمارے بدن میں موجود سینکڑوں مشینوں میں سے ایک مشین ہے، اور میڈیکل میں ان میں سے ہر مشین میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، اور روز بروز مزید تخصصی کی جانب سفر جاری ہے۔ یعنی ہر آئے دن انہی گوشت کے ٹکڑوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور میڈیکل کی روز افزوں ترقی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسانی بدن کسی حکیم اور علیم ذات کی تجسیم اور ترسیم کا مظہر ہے، جس نے اپنی شان کریمی سے تمام امکانات زندگی بالکل مفت ہمارے اختیار میں دے دیے ہیں، اور صرف اتنا تقاضا کیا ہے کہ ہم دن بھر میں 17 رکعت نماز شکریہ کے طور پر ادا کریں۔ خوب، رمی جمرہ اقبا کے بعد قربانی کی جانی چاہیے، اونٹ، گائے یا کم از کم ایک دمبا یا بکرا جو صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول گرامی نے 100 اونٹ کی قربانی دی، 66 اپنے لیے اور 34 حضرت علی کے لیے۔ رمی اور قربانی کے بعد تیسرا عمل حلق یا تقصیر ہے۔ توجہ کیجئے، عورتیں صرف تقصیر کریں، یعنی کچھ کچھ بال اور ناخن تراش لیں۔ مردوں کا اگر پہلا سفر ہو تو سر منڈوائیں، اور اگر پہلا سفر نہیں ہے تو حلق یا تقصیر کریں، تام حلق بہتر ہے، کیونکہ امان الہی میں ہونے کی نشانی۔ سورہ فتح میں نازل ہوا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حلق منا میں کی جانی چاہیے، اور قربان گاہ کے قریب جو منا سے خارج ہے صحیح نہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ خود یا وہ جو پہلے حلق یا تقصیر کر چکے ہیں اور احرام سے باہر آ چکے ہیں، حلق یا تقصیر کرنے کے اہل ہیں۔ محترم زائرین، ہر حال میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے بال و ناخن کسی ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ حال کی تخصیص کے ساتھ تمام محرمات احرام ہم پر حلال ہو جاتے ہیں سوائے خوشبو اور قربت کے۔ مکے میں مزید پانچ اعمال ہیں اور دو عمل منا میں ہیں۔ منا کے دو اعمال یہ ہیں، گیارہویں اور بارہویں کی رات منا میں بیتوتا یعنی رات کے آدھے حصے سے زیادہ منا میں رکنا۔ گیارہویں اور بارہویں کے دن تینوں شیطانوں کو بالترتیب سات سات کنکریاں مارنا، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس سے بڑے شیطان کو، اور پھر سب سے بڑے شیطان کو، یعنی ہر دن 21 کنکریاں اور ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف۔ چند روز کے فاصلے سے یا ان ایام کے بعد اعمال مکے کو انجام دیتے ہیں۔ ایک طواف حج انہی شرائط کے ساتھ جو ہم بتا چکے ہیں، بس صرف نیت کا خیال رکھنا ہے۔ اس دفعہ نیت طواف حج کی کرنی ہے۔ طواف حج کی نماز دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ تیسرا صفا و مروہ کے مابین سعی کرنا، انہی شرائط کے ساتھ سات چکر، اور اس سعی سے خوشبو ہم پر حلال ہو جائے گی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس دوران نہانا پڑے تو خوشبودار صابن نہیں ہونا چاہیے۔ آخری دو عمل طواف نساء اور طواف نساء کی نماز ہیں، جو اسلام کے خاندانی نظام کی تائید، استحکام اور ہم پر اس کی اہمیت کے اظہار کی بنا پر واجب ہیں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر حرام اور بخشش و نورانیت کے بعد اپنے گھر کے پاس دوبارہ ایک دوسرے کے عقد میں دیتا ہے۔ یہ طواف بھی دوسرے طوافوں جیسا ہے سوائے نیت کے۔ طواف نساء مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہے، اور طواف نساء کی نماز کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔
مولانا صاحب، میں اپنے مرحوم باپ کی نائب ہوں، میری بابت کیا حکم ہے؟ وہ انتقال کر چکے ہیں اور میں شادی شدہ نہیں ہوں۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر طواف نساء نہیں کریں گی تو شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا، چونکہ آپ نائب ہیں اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں، تمام اعمال میں نیابت کی نیت کریں، لیکن طواف نساء کے لیے معاف ذمہ کی نیت کریں۔ بارہویں دن رمی جمرات سے گانا کے بعد حجاج ظہر تک منا چھوڑنے کا حق نہیں رکھتے، اور اذان ظہر جو حج کے اختتام کا اعلان بھی ہے اس کے بعد منا چھوڑ سکتے ہیں۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ سب کا حج قبول ہو، آپ سب خدا کے گھر سے عبد خدا اور کنیز خدا بن کر لوٹیں۔
مولانا صاحب، حج کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟
حج کی قبولیت کی ایک نشانی مال حرام سے دوری ہے۔ اپنی گفتگو کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، نور حج تب تک حاجی کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزہ اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔